وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، جس مقدس ساعت کی اور بابرکت گھڑی کا انتظار تھا ہمیں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، وہ مقدس اور بابرکت ساعت اور گھڑی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہم تک آ پہنچی ہے. اس کو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا. اس کا تعلق اللہ سے، اللہ کے نبی سے، محبت سے ہے. اگر کسی کو اللہ سے محبت نہ ہو اور مذہب اسلام سے کوئی اس کا رشتہ نہ ہو، رسمی تعلق ہو، کہ وہ مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو گیا اور سارے لوگ سحری کرتے ہیں، یہ بھی سحری کر رہا ہے، سارے لوگ بھوکے رہتے ہیں، یہ بھی بھوکا رہ رہا ہے، سارے روزے دار افطاری کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ بھی ٹوٹ پڑ رہا ہے. اسی کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: رہ گئی رسم ازاں روح دلانی نہ رہی، اور جس کو سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ اور غیبت سے نہ بچے، یعنی برائیوں سے نہ بچے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی فائدہ اس کو نہیں دیتا. یہاں روزے کا لفظ بھی آپ نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ وہ بھوکا رہتا ہے اور پیاسا رہتا ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے باوجود جھوٹ بولے، غیبت کرے، اپنے ظاہر کی، اپنے باطن کی حفاظت نہ کرے. سارے لوگ حج کو گئے، یہ میاں صاحب بھی حج کو گئے، دوڑ رہے ہیں کعبے کے اطراف، یہ بھی دوڑنے لگے، دوڑ رہے ہیں ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ کی طرف، صفا مروہ کی طرف، یہ بھی دوڑ رہے ہیں. سب چلے گئے عرفات کے میدان میں، یہ بھی چلے گئے، لیکن یہ دوڑنا ہوتا کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان جو صحیح ہے وہ کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ جب تک عشق نہ ہو، محبت نہ ہو، لگاؤ نہ ہو، تعلق نہ ہو، حج ایک دوڑنے کا نام رہ جائے گا، بھاگنے کا نام۔ مزدلفہ جاؤ، منا جاؤ، عرفات جاؤ، صفا آؤ، مروہ جاؤ، وہ چکر گنتا رہے گا اور لذت نہیں حاصل کرے گا۔ رمضان پورے عالم میں آیا ہے لیکن اس کی حقیقی لذت اور حقیقی مزہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں گرفتار ہو۔ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اظہار کا ایک طریقہ ہے یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے رنگ ڈھنگ طور طریقے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ فلموں میں مرنے والے اور ان کمینوں اور ان حرامیوں پر مرنے والے سارے دن اور ساری راتیں اس بات میں لگا دیتے ہیں میرا چہرہ اس حرامی جیسا بن جائے، میرے بال اس ظالم جیسے بن جائیں، میں لباس پہنوں اس حرامی جیسا پہنوں۔ اس کو اس کی اندھی محبت نے دیوانہ بنا رکھا ہے، اس کی ہر ادا، اس کا ہر فعل، اس کا ظاہر، اس کا باطن یہ اپنانا چاہتا ہے۔ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، کون نہیں چاہے گا کہ ہم بھی آقا جیسے بنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب دسترخوان کے اندر بیٹھتے تو سالن میں کدو کو تلاش کرتے تھے، ایک سبزی ہے جو کدو، اس کو تلاش کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ سبزی پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اسے رغبت سے کھایا کرتے تھے۔ ایک صحابی اپنے سر کے سارے بال ترشوایا کرتے تھے، اس کو کٹنگ کیا کرتے تھے، لیکن سامنے جو پیشانی کے اوپر کے بال ہیں اس کو ہاتھ سے ہی لگایا کرتے تھے۔ کہا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے منت مان رکھی ہے، آپ کی کوئی مراد پوری ہونے تک آپ بال ایسے ہی رکھیں گے؟ کہا کہ نہیں، میں جب چھوٹا تھا میری والدہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئی اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ ان بالوں پر رکھے، آپ کے مبارک ہاتھ جن بالوں پر ہو اسے کاٹ کر میں پیروں تلے رندواؤں اور مٹی میں ملاؤں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ ایک صحابی آئے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، دیکھا گرمی کی وجہ سے آپ نے گریبان کو کھلا رکھا ہے، کبھی ببول کے کاٹے ڈالا کرتے تھے، کبھی اور چیز سے آپ اپنے سینے کو ڈھکا کرتے تھے، گرمی تھی آپ نے اپنے سینے کو کھلا رکھا، گرمی آ جاتی، سردی آ جاتی، گرم ممالک میں جاتے، سرد ممالک میں جاتے، مجال ہے کہ وہ صحابی اپنے سینے کو ڈھک لے۔ کسی نے کہا کہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جس وقت میں نے میرے محبوب کا دیدار کیا، میرے آقا کا دیدار کیا، آپ کا سینہ کھلا ہوا تھا، یہ ادا مجھے پسند آ گئی، اب میں مرتے مر جاؤں گا اپنے سینے کو ڈھکوں گا نہیں۔ یہ چیزیں محبت سے تعلق رکھتی ہیں اور عشق سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمازیں سب پڑھتے ہیں، کیا نمازوں میں وہ کیفیت، وہ لذت اور وہ حلاوت ہمیں ملتی ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم عبادت کرو اور تم نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کہ آج ہمیں نمازوں میں مل رہی ہے ایک مچھر کی کاٹ, پنکھے کے آنے اور پنکھے کے جانے, بجلی کب آئی, کون سی رکعت میں کون سی رکعت میں گئی, کس کو کب کھانسی آئی, کون دروازہ کھٹکھٹایا, کون ریورس ہارن لیا, کون جو ہے بچے نے شور کیا, شرابہ کیا, دکان کا حساب, مکان کا حساب, بیوی کا حساب, اولاد کا حساب, یہ سب نماز میں چلتا ہے. اللہ کے دیدار کے ہوتے ہوئے کیا گندی دنیا یاد آئے گی, یہ ممکن ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور پورا کوٹا مکمل ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اے جنتیوں کیا ہم نے تمہیں نعمتیں دینے میں بدلہ دینے میں کوئی کمی رکھی ہے؟ جنتی کہیں گے, اے اللہ تصور سے زیادہ اور ہماری امیدوں سے زیادہ اور توقع سے زیادہ آپ نے ہمیں انعامات دے رکھے ہیں. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اللہ کہتے ہیں جنت میں وہ ملے گا جو آپ کی آنکھ چاہے گی, ہماری آنکھ چاہے گی, ہمارے نفس چاہیں گے. یہاں تو نہیں ہوگا, یہاں ہم گھر میں ٹھنڈک لانے کے لیے اے سی لائیں گے, ہزاروں مسئلے پیدا ہوں گے, بجلی کا مسئلہ پیدا ہوگا, مرمت کا مسئلہ پیدا ہوگا, سروس کا مسئلہ پیدا ہوگا, دمے کی بیماری پیدا ہو جائے گی اور سردی کی بیماری پیدا ہو جائے گی, الرجی کی بیماری پیدا, ایک کوئی چیز حاصل کرنا. میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی بدبخت ہے, وہ اس کی عقل ماری گئی ہے جو دنیا میں لگتا ہے. اگر کسی کو دیکھو کہ مکان کے سنوارنے میں لگا ہے, کپڑوں کے بنانے میں لگا ہے, اپنے آپ کو میک اپ کرنے میں لگا ہے, وہ گھامڑ ہے, بے وقوف ہے, ایک نمبر کا, وہ آدمی پاگل کتے نے اس کو کاٹ رکھا ہے. اس کو آپ دیوانوں کی پگڑیوں کی ہاسپٹل میں داخل کرو. اللہ کی جنت رہتے ہوئے, اللہ کے عرش کا سایہ رہتے ہوئے, اسے کوثر کا پانی رہتے ہوئے, اللہ کا دیدار رہتے ہوئے اور جنت کی نہریں رہتے ہوئے, جنت کے باغات رہتے ہوئے, اس دنیا میں کوئی لگے؟ آپ جتنے بڑے اللہ والوں کو دیکھیں, ان کی زندگی اور ان کے حیات اور کارناموں کا مطالعہ کریں. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ جب چلا کرتے تھے اور سواری میں اٹھا کرتے تھے اور اترا کرتے تھے, تو آپ سے دوسرے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ ایک بنیے ہیں, آپ ایک سوت کاٹنے والے ہیں اور مل میں کام کرنے والے ہیں, تو لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے, حضرت بتائیے کہ آج سوت کا بھاؤ کیا ہے, کاٹن کا ریٹ کیا ہے, تاگے کی قیمت کیا ہے. ابھی ہمارے شہر کے اندر عالم اسلام کی چوٹی کی مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب, علم دنیا, علم آخرت اور علوم آخرت میں ہر فن, علم تفسیر ہے, علم فقہ ہے, علم فتاوا ہے, اصلاحی کتبات ہیں, لگتا ہے کہ ہر فن مولا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا اور اس کے ساتھ تقوی کی نعمت سے مالا مال. آپ کون سے یورپی کنٹریز کے اندر نہیں گئے ہوں گے, وہ کون سا امریکی ملک ہے جہاں آپ نے قدم نہیں رکھا ہوگا. آج جو لوگ کہتے ہیں بھیا لباس بدل لو, نہیں ہمیں سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے, ارے بھائی صاحب داڑھی رکھ لو, عورت میں پردہ لاؤ, اجی تم تو مسجد کے ملا ہو اور مسجد کے لوٹا ہو, ہم تو ایوانوں میں سیاست کے جانا پڑتا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ بلا وجہ کے بہانے ہیں, یہ بلا وجہ کا عذر ہے. میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کو پاگل کتے نے کاٹ لیا. میں ابھی یو پی کے پروگرام میں گیا تھا, دیوبند میں پروگرام ہوا اور دلی سے ہمارا جہاز تھا, جمعیت العلماء کے دفتر کے اندر ہمارا قیام تھا. حضرت افضل استاد محترم صدر جمعیت علماء حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ, فرزند ارجمن جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ مرقدہ ہو، ایک طرف دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث، اور چھتہ مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہزاروں مریدین کے ساتھ اعتکاف کرنے والے۔ انہی دنوں اخبارات کے اندر یہ اطلاع آئی، منموہن سنگھ سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، سونیا گاندھی سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، ملائم سنگھ یادو سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، للو پنجو کے جھوٹی ہڈیاں کا کھا کر تم داڑیاں مٹا رہے ہو، اور وہ مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہا ہے، اور چھتہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ہزاروں مریدین کے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے، وہ ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہا ہے، وہ کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں سے ملاقات کر رہا ہے، وہی مدرسہ بورڈ کے سلسلے میں، لازمی بورڈ کے سلسلے میں اردو اخبارات کو حکومت جو اشتہار نہیں دیتی ہے اس سلسلے میں، اور دنیا کا وہ کون سا ملک ہے کہ جہاں پر آپ کا قدم مبارک نہ پڑا ہو، آپ کی داڑھی چھوٹی نہیں ہوتی، آپ کا جبہ اونچا نہیں ہوتا، آپ کا پاجامہ ٹکنے سے نہیں نیچے آتا، کاؤنسلر کا جھوٹا پیشاب پی کر یہ کتا سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نکال رہا ہے، اگر داڑھی نکالنا تھا شیخ الاسلام کو نکالنا تھا، اگر جبہ کم کرنا تھا شیخ الہند کو کم کرنا تھا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ایم پی ہیں، پگڑی لگائے ہوئے ہیں، جبہ پہنے ہوئے ہیں، داڑھی ایک مشت زیادہ آپ کی ہے، یہ منسٹروں سے زیادہ ملتے ہیں، یہ دنیا کے کتے جھوٹا بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں صاحب منسٹروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ میرے آقا آپ کے آقا کائنات کے مولا اوقاف کے میلے میں جاتے تھے، آپ مشرکوں کے بازار میں جاتے تھے، آپ تائف کی سرزمین کے اندر گئے تو کیا تائف کے میں گئے تو تائف والوں کا حلیہ آپ نے بنا لیا؟ کیا آپ اوقاف کے میلے میں گئے کافروں کی شکل و صورت کو آپ نے اپنا لیا؟ جو کمینہ، جو ملعون، جو مردود یہ بات کہتا ہے وہ بات بالکل ہضم ہونے کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے اس مسجد کے ایک مسلمی ہیں، وہ ودھان سبھا کے بڑے بڑے منسٹروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی زندگی میں تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ ہم تہجد پڑھ کر یہاں آتے ہیں، ہمارے سے پہلے فجر میں یہاں پر ان کی اس مسجد کے پہلے مسلمی ہے، لباس باشرہ ہے، چہرہ باشرہ ہے، وہ منسٹروں کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ودھان سبھا میں رہتے ہیں، ان کا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے، میں کبھی ضرورت پڑنے پر ممبر پر کھڑا کر بطور نمونہ پیش کروں گا، ایک مجھ سے زیادہ داڑھی، چہرہ باشرہ، لگتا ہے کہ کسی ولی باصفا کا چہرہ ہو۔ کیا وہ کالج کے ماحول کو پک نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ کتے ہیں، ایک نمبر کے حرام زادے جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کالج کا ماحول اجازت نہیں دیتا، ہمیں دنیا کا ماحول اجازت نہیں دیتا۔ اجازت نہیں ہونا تھا، سب سے زیادہ اگر سفر کرنے والی شخصیت ہے سیاسی اعتبار سے حضرت اقدس مولانا ارشد صاحب مدنی، ان کو داڑھی خشکشی کرنی چاہیے تھی، ان کو سوٹ پہننا چاہیے تھا، ان کو ٹائی لگانا چاہیے تھا۔ اگر کسی کے چہرے پر داڑھی چھوٹی دیکھتے ہیں، حضرت کا ایک انداز ہے خبیث نہیں کہ مردود، آخرت کو تو نے بھلا دیا۔ اگر دیکھتے ہیں کہ سر پر ٹوپی نہیں ہے، کون ان کو دیکھے؟ سفر میں حضر میں بنگلور سے ہم آپ کے ساتھ بلاری پروگرام میں جا رہے تھے، جمعیت کا ایک جلسہ تھا، آپ ٹرین کے اندر تھے، تہجد کے وقت آپ نے اٹھا اور باقاعدہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی، نمازیں چھوڑنی تھی، لباس بدلنا تھا، داڑھی کو کٹوانا تھا اور وضاحت کو ختم کرنا تھا، محمود مدنی کو ختم کرنا تھا، ارشد مدنی کو ختم کرنا تھا، ہدایت ملت ارشد مدنی ختم کیے ہوتے، حضرت شیخ الہند ختم کیے ہوتے، حضرت شیخ الاسلام ختم کیے ہوتے، اور یہ مردود ملعون رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ، کہ جس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پورے کا پورا مکمل کا مکمل موقع دیتے ہیں کہ بندو میرے تمہارے لیے اگر کوئی رکاوٹ تھی وہ شیطان تھا جو وسوسے ڈالتا تھا, جو برائیاں پیدا کرتا تھا, جو نماز میں اور تم میں دوریاں پیدا کرتا تھا, جو تلاوت میں اور تم میں دوریاں پیدا کرتا تھا. نہ رہا بانس نہ بجے گی بانسری, ہم نے شیطان ہی کو گرفتار کر دیا. رمضان المبارک کا چاند دکھنے کے بعد اللہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں, بندو کہ تم عبادت میں کوتاہی نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا جھونکا لگ کر عبادت میں غفلت پیدا ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں, کھڑکیوں کو بند کر دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کے جو ہے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے عبادت کے اندر دوری پیدا ہو جائے اور عبادت سے غفلت پیدا ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو رمضان المبارک کے لیے مزین کرتے ہیں اور خوبصورت بناتے ہیں تاکہ ان کی ہواؤں سے مسلمان فیض یاب ہو. آسمان دنیا میں آ کر اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں پر اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 فرشتے لگا دیتے ہیں. رمضان المبارک آنے کے باوجود جس کی ٹی وی بند نہیں ہوئی, جس کی بیوی کی بے پردگی بند نہیں ہوئی, جس کے گھر کے اندر ناچ گانے کی آواز ہے, جس کا حلیہ ڈھیروں چماروں مشرکوں کافروں کی طرح ہے, جس کا ظاہر اور جس کے باطن کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے, آپ اس کو دیکھے تو کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کہے اس شیطان مردود سے میں پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, میں شیطان سے بھاگ کر اللہ کے دربار میں پناہ لے رہا ہوں. یہ چہرہ شیطانی چہرہ ہے, یہ لباس شیطانی لباس ہے. رمضان المبارک کے اندر اگر تراویح ہو رہی ہو اور جانوروں کی طرح کتوں کی طرح اگر کوئی مٹر گشتی کر رہا ہو, بازاروں کی رونق کو بڑھا رہا ہو, وہ ایک نمبر کا شیطان ہے. اسے دیکھ کر آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, بلکہ اگر اس کو سلام نہ کرنا چاہیں, شیطان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے, شیطان کی صحبت اختیار کرنا غلط ہے. کیا کمی رکھی اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ جو لوگ دنیا میں لگے ہیں وہ آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں, جو لوگ دنیوں کے غلام ہیں وہ حوروں سے غافل ہیں, جو دنیا کے مکانوں کو پختہ کرنے میں لگے ہیں وہ جنت کے محلات سے غافل ہیں, جو اپنے آپ کو مزین اور میک اپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ جنت کے حسن سے غافل ہیں, اللہ کے دیدار سے غافل ہیں. جتنے اکابرین دیکھیں, حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت جن اکابر کو ہم نے دیکھا, حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ, ایک بزرگ بتائیں کہ جو کتاب سے رہتا ہو, شان و نفاست اور چیز ہے, طہارت اور چیز ہے. مسیح الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی طبیعت نے نظافت کی, نفاست کی, طہارت کی, پاک کپڑے پہنا کرتے تھے, لیکن اس میں وقت لگانا اور جھریاں پڑنے پر بیزار ہو جانا اور اسی نے اپنی زندگی کو اسی کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لینا, یہ آپ نے نہیں کیا. حضرت مولانا برار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ کی طبیعت میں نظافت تھی, چپل آگے پیچھے نہیں رکھا کرتے تھے, بسترے سیدھے ہونے چاہیے تھے, ہر چیز طریقے سے ہونی چاہیے تھی, وضو کے لوٹے آپ کے خانقاہ میں رکھے جائیں, ایک امام, ایک مقتدی, ایک جو ہے آگے, ایک پیچھے, ایک ٹرین کا ڈبا, ایسا بھی ہوتا تھا. آپ کی طبیعت میں نفاست تھی, یہ اور چیز ہے, لیکن اس کے لیے زندگیاں لگا دینا کہ آئے حجام کی چاپ میں, گئے حجام کی چاپ میں, بالوں کی فکر, گالوں کی فکر, جسم کی فکر. بات کہتے ہیں تو موٹا ہو گیا, موٹا ہوگا تو قبر کے کیڑے دعا دیں گے, ہلکا ہو گیا جنازے کے اٹھانے والے دعا دیں گے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا, پیاس آ گیا, کولیسٹرول آ گیا, چشمہ لگ گیا, ارے کرنا کیا ہے اس دنیا کے اندر. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب آئے تھے اور آپ علماء کے قافلے میں چل رہے تھے تو کوئی آپ سے مسافہ نہیں کرتا تھا. ان کے ساتھ جو ڈیل ڈول والے اور بڑے ابا خبا والے علماء ہوتے تو جو اجنبی ہوتا حضرت جی کو دوسروں علماء کو حضرت سمجھ کر ملاقات کرتا مصافحہ کرتا مان بالکل سیدھے سادے جلال آباد کی ایک ٹوپی اور دیوبند کا ایک کرتا علی گڑھ کا ایک پاجامہ پتہ ہی نہیں لگا کرتا تھا اور آپ کے علم کو اور آپ کے قلم کی روشنائی کو اگر قیامت کے دن تولا جائے گا یقیناً شہیدوں کے خون کے ساتھ تولا جائے گا. یہ جو آخرت سے تعلق رکھنے والے یہ گانے سننے والے آخرت کے نغمے سے یہ غافل ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے ممتاز اليوم ایها المجرمون اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ کٹ جاؤ یہ دنیا نہیں. ایک دسترخوان کے اندر حرامی بھی سود خور بھی رشوت خور بھی ریاکار بھی اور روزے دار بھی سب بیٹھ گئے. یہ مسجد نہیں سب یہاں آ کر کبھی کی دھوک مانگنے لگے. یہ میرا کعبہ نہیں بتاف نہیں رنڈی بھی آ گئی باپردہ بھی آ گئی دنیا کا پجاری بھی آ گیا اور عبادت گزار زاہد اور متقی بھی آ گیا. ممتاز اليوم ایها المجرمون اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. آج چار دن کی زندگی ہے کمینو حرام خورو روزہ خورو قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں رمضان کا بے حرمتی کرنے والوں دکان کے پجاریوں مال کے پجاریوں علماء کے بارے میں اکابرین کے بارے میں آتا تھا کہ رمضان میں عبادتیں زیادہ ہو جاتی تھی فون بند ہو جاتا تھا خط و کتابت بند ہو جاتا تھا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دن رات کتابت کے اندر وقت لگا کرتا تھا. ایک کپ آپ عرق کیا کرتے تھے سلیمانی چائے پیا کرتے تھے اس ایک کپ چائے پینے کے درمیان لوگوں کو اجازت تھی کہ آپ سے سوال کر سکیں بات چیت کر سکیں. یہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی کا معمول تھا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فجر کی نماز آپ نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک پڑھنا تواتر سے ثابت ہے اور اتنا ثابت ہے کہ جس کے انکار کی تاریخی کوئی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. رمضان المبارک میں 60 کلام پاک ختم کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت کے اندر کیا گناہ تھا کیا جرم تھا کیا خطا تھی کیا نبی سے دشمنی تھی آپ کی. عثمان کی زوجیت نے نبی کی دو بیٹیاں چکی تھی. عثمان اشر مبشرہ میں تھے عثمان خلفائے راشدین میں تھے عثمان کے حیا سے فرشتے حیا کیا کرتے تھے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت کے اندر کلام پاک کے 30 باروں کو پڑھ لیا کرتا تھا. ان کی عبادتوں میں آج دکاندار کے دکان کے معمول میں اضافہ ہو جاتا ہے کھانے والا کھانے کی فہرست کے اندر اضافہ کر لیتا ہے. جن میں کیا بھوکا رہا خاص طور سے میوہ جات اور تگڑی غذائیں افطاری کے اندر رکھ لیتا ہے. ایک وقت کیا بھوکا رہا سحری میں یہ سمجھ کر کہ دن بھر بھوکا رہنا دیر وقت کا کھانا کھا لیا افطاری میں یہ سمجھ کر کہ دن بھر بھوکا تھا دو وقت کا اور مزید کا کھانا کھا لیا تراویح کے بعد بھی کھا لیا تراویح کے پہلے بھی کھا لیا. جو روزہ شہوتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا خواہشات کو مغلوب کرنے آیا تھا وہ خواہشات کے ابھارنے کا ذریعہ اور سبب بن گیا. اس روزے کو ہم نے جانا ہی نہیں اس روزے کو پہچانا ہی نہیں. کچھ لوگ رمضان المبارک کے اندر بہت احسان کرتے ہیں اللہ پر تیر مار کر کہ 7 دن میں کلام پاک ختم کر لیا اشرے میں ختم کر لیا 15 دن میں ختم کر لیا. حیدرآباد کے جو اخبارات ہیں ہم نے جب ان اخبارات کو نیٹ کے اندر دیکھا تو جیسے آپ کے یہاں چپلوں کا اشتہار آتا ہے کپڑوں کا اشتہار آتا ہے سویوں کا اشتہار آتا ہے اور سیل کا جو ہے اشتہار آتا ہے وہاں اشتہار آتا ہے ہماری مکہ مسجد میں 5 راتوں میں تراویح میں کلام پاک ختم. اب وہ کوئی اور کمپٹیشن کرتے ہوئے 4 راتوں میں کوئی ہفتہ بھر میں اور اس کے بعد انل اعلان سینہ کٹ کر وہ کہتا ہے بقیہ راتوں میں بہت کم وقت میں انم ترا لیلا کی پڑھ کر ہم تراویح کو گھر گزاریں گے. یہ بوجھ بن کر آیا تھا. یہ جو لوگ گھروں گھروں میں کارخانوں کے اندر دکان لگا رکھے ہیں تراویح کے انہوں نے تراویح کی لذت کو جانا نہیں ہے انہوں نے قرآن کی حلاوت کو جانا نہیں ہے. کہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رکعت کے اندر کلام پاک کے 30 پاروں کو ختم کرنا کہا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 کلام پاک ختم کرنا، کہا حضرت شیخ الہند کی تراویح سحری کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کر ختم ہوا کرتی تھی، نفاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، آپ کی خواتین اور گھر کی عورتوں نے کہا یہ تو بوڑھا ایسے ہی چلا جائے گا، اس پر رحم کرنا چاہیے، کرم کرنا چاہیے، ان کی عبادتیں پیرانہ سالی کے اندر اور بڑھاپے میں اتنی ہوتی تھی کہ دیکھنے والے کو ترس آ جاتا تھا، گھر کی عورتوں نے ترس کھایا، وہ حافظ قرآن جو کلام پاک کے 10-10 پارے 20-20 پارے تراویح کے اندر سنایا کرتے تھے، ان خواتین نے اس ملا جی اور حافظ صاحب کو بلایا، کہا ابا حضور پر ہمارے گھر کے اس بزرگ پر رحم کرے، کہا کہ رحم تو مجھے بھی آتا ہے، بتائیے کہ تدبیر کیا ہوگی اور طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کو اس سے باز رکھا جائے، کم سے کم ایک رات کے لیے۔ گھر کی خواتین نے کہا آج تم عذر کر دو، میری طبیعت ناساز ہے، 2-2.5 پاروں کے اندر 20 رکعت کو ختم کر دینا۔ حضرت اقدس شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طبیعت بڑی نرم مزاج تھی، ایک بات یاد رکھے جتنے مقرر آپ کو اسٹیج پر 16 بیان نظر آتے ہیں، یہ سارے مقرر انفرادی زندگی کے اندر بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا، حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی آپ کی طبیعت میں کتنا جلال اور جمال، اور آپ تقریر کرتے ہیں لگتا ہے کہ کوڑے برس رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے کے اندر اساتذہ کی آم کی دعوت ہوتی ہے، خود حضرت آم کے بیج لے کر ایک دوسرے کے جیب میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کو مارتے ہیں، اور اپنے آپ کو اتنا نرم پیش کرتے ہیں کہ دوسرا آم کی بیج لے کر آپ کی طرف مارتا ہے، یہی حالت حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی تھی۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک باپ کی شفقت، ایک ماں کی جو ہے دل کی تڑپ ہوتی ہے، جو وہ گالیاں دے کر وہ جو ہے دل کو مجبور کر کر اور وہ شرمندہ کر کر وہ نیکیوں کی طرف آمادہ کرنا چاہتا ہے، جو میٹھے بول بول کر وقت گزارتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ زمانے کا ایک نمبر کا حقدار ہے، اگر اس کی ماں کی کوئی آبرو لوٹے، اس کی بیٹی کی عزت کوئی لوٹے، اس کا کوئی اینٹا اٹھائے اور ایک مٹھی ریتا کوئی اٹھائے، تب دیکھنا اس کا غصہ اور دیکھنا اس کا جلال، یہ جو غصہ ہے یہ غصہ باعث رحمت ہے، ہجڑا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ دل کے اندر ملال پیدا ہو، غم پیدا ہو کہ اللہ کی نگاہ میں ہجڑوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہو رہا ہے، کتا کہا جاتا ہے، مردود کہا جاتا ہے، ملون ایسے جیسے ماں اپنے بچے کو کوستی ہے، خدا تجھے اٹھا لے، خدا تجھے غارت کر دے، کسی ماں کو کوئی قسم دے کر پوچھے کہ ماں اگر تیرے بیٹے کے ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ کر لنگڑا ہو جائے، آگ پھوٹ کر اندھا ہو جائے، وہ آگ میں جھلس کر جسم اس کا جو ہے زخمی ہو جائے، ماں کہے گی نا جی میں اپنی جان دے دوں گی، میرے بچے پر آنچ آنے نہیں دوں گی، ماں اگر گالی بھی دیتی ہے، بد دعا بھی کرتی ہے، اس کے اندر رحمت ہوتی ہے، اور وہ رحمت اس لیے تاکہ میرے بچے کو میری جو شفقت، میری ہمدردی وہ سامنے رکھ کر میرے غصے کی وجہ سے وہ سدھر جائے، ایک عالم اس قسم کا جو معاملہ کرتا ہے وہ ہمدردی کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے کرتا ہے، ورنہ پالیسی کرنا، سیکولر ذہنیت اپنانا، جمہوری ذہنیت اپنانا، یہ تو بچوں کا کھیل ہے۔ حضرت بانن حقانی رحمت اللہ علیہ، جہاں ہمارا شیواجی نگر میں مکان تھا، بالکل بغل کے اندر آپ کا ایک وقت قیام تھا، حضرت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہتا تھا، اس گھر کے جو چھوٹے بچے تھے ان بچوں کے ساتھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے کتا بھونکتا ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، میں نے کہا کہ حضرت وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کا حوالہ جلال کے ساتھ، جمال کے ساتھ، ظاہر شاہ، غیبن شاہ، گدے شاہ، فلاں شاہ، ایک جان، ایک دپٹ، ایک پیار، ایک محبت، اور یہاں یہ ماں بنا کہ آپ کتے بنے ہوئے ہیں اور بچوں کے بھونک رہے ہیں اور بلی بنے ہوئے ہیں، یہ ہماری اکابرین کی شان ہے کہ انہوں نے اس دنیا کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اپنے آپ کو بنانے کی کوئی فکر نہیں کی، اصل تو چہرہ جنت کا چہرہ ہے، اصل نغمہ قیامت کا نغمہ ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ الگ الگ کر دیں گے مجرموں کو، فاسقوں کو، نمازیوں کو، بے نمازیوں کو، اور نیکوکار ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو لہن تھی، لہن داؤدی، وہ بڑی مشہور تھی۔ جب دنیا میں آپ زبور کو پڑھا کرتے تھے، آسمان میں اڑنے والے پرندے اپنے اڑان کو ختم کر کر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمے کو سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ مسلمانوں، فلموں کے رنگ ٹون حراموں کے، زانیوں کے، بدکاریوں کے، شرابیوں کے، آج تمہارے موبائلوں کے اندر، آج ان کے گانے، تم اگر داؤد کے نغمے کو سنو گے، نبی کی قرات کو سنو گے، حوروں کے گیت کو سنو گے، تم نے حوروں کے گیت کو نہیں پہچانا، داؤد کے لہن کو نہیں پہچانا، نبی کے قرات کو نہیں پہچانا۔ جو زانیوں، رنگیوں، لتا اور وہ جو ہے دنیا کے یہ حرام زادیوں کے آپ گانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر تم جان لیتے جنت کی لذت کو، جھوپڑیوں کو پسند کرتے، زندگی کو سادہ کرتے، کھانے پینے کو آپ سادہ کرتے، یہ کھانے پینے پر ٹوٹ پڑنا، یہ کپڑوں کی فکر کرنا، خاص طور سے آج کی عورتیں، ان کا ماحول یہ ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ عزت کسی میں ہے، سربلندی اسی میں ہے، اگر ان کا بس چلے قرآن پاک کا ترجمہ بدل کر رکھ دے۔ قرآن نے کہا وانتم الاعلون، تم سربلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، جب تم صاحب ایمان ہو، اگر ان کا بس چلے تو وہ ترجمہ بدل کر رکھ دیں گے، آیت کو بدل کر رکھ دیں گے، تم سربلند ہو جب تم تمہارے زیور جگمگاتے ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، کلوں میں تولے جاتے ہو، صبح میں ایک لباس ہو، دوپہر میں ایک لباس ہو، مردوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے، کہ جس کے لیے خدا کے بعد اگر سجدہ جائز ہوتا تو اس شوہر کے لیے جائز ہوتا، جس کے لیے بننا عبادت، جس کے لیے پھول لگانا عبادت، جس کے لیے سنورنا عبادت، اور جس کے لیے اپنے آپ کو میک اپ کرنا عبادت، اس کے سامنے بھنگن عورت کی طرح، خادمہ کی طرح، نوکرانی کی طرح، اور شادی میں جائے تو شکرانے میں ایک لباس، نکاح میں ایک لباس، رخصتی میں ایک لباس، ولیمے میں ایک لباس، ان کمبختنیوں کو اگر وضو کی سنتیں یاد ہو نہ ہو، غسل کے فرائض یاد ہو نہ ہو، اتنا ضرور یاد رہتا ہے کہ فلاں بہو اور فلاں ساز، فلاں خاندان کی عورت فلاں کے ولیمے میں 1977 میں، 1994 میں کون سا لباس پہنی تھی، کون سا دیور جانی تھی، ان مردوں نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم جورو کی غلامی، جورو کی غلامی، جورو کی غلامی اس لیے بار بار ذکر کرتے ہیں، کپڑا تو باپ کے یہاں سے نہیں لاتی ہو، وہ تو خود جا کر نہیں کماتی، تم ہو جو اسے دے دے کر برباد کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہے، وہ چیز رہے دے تو وہ پہن لے، اور بوٹی دا دے تو پہن لے۔ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر اور دنیا میں کون قیمتی عورت ہو سکتی ہے؟ وہ سیدت النساء اہل الجنہ کی فاطمہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 3 روٹیاں پکا کرتی تھیں، اتنا ہی اناج ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا، ایک روٹی حضرت علی، ایک روٹی میرے لیے، اور ایک روٹی اپنے بچوں کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن بچوں کا تڑپنا، بلبلانا اور ان کی بھوک کو دیکھ کر کبھی ایسا نہ ہوا کہ ایک دن کے اندر 2 روٹی 2 وقت کے اندر میں نے کھا لیا ہو، کبھی ایسا نہ ہوا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور گھر کی یہ حالت ہے کہ 2 دن کی مکمل غذا نہیں مل رہی ہے۔ کیا وہ کھانا نہیں چاہتی تھی؟ وہ پہننا نہیں چاہتی تھی؟ کیا وہ عورت نہیں تھی کہ جس کے دل میں حسرتیں ہوں، جس کے دل میں تمنائیں ہوں، جس کے دل میں خواہشات ہوں؟ کیا وہ زیور کی تمنا ہوں؟ اللہ نے کہا دنیا للنام حب الشہوات من النساء والبنین، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ومن ینشأ فی حلیتی وہو فی القسام غیر مبین، کیا عورت کو ہم نے زیور سے مزین نہیں کیا؟ یہ عورت کی فطرت ہے۔ حضرت فاطمہ عورت تھی، حضرت عائشہ عورت تھی، حضرت زینب عورت تھی، حضرت رقیہ عورت تھی، حضرت ام کلثوم عورت تھی، حضرت ام ہانی عورت تھی، لیکن ان کے شوہر ان کے غلام اور ان کے نوکر نہیں تھے۔ جن عورتوں کے پاس رنگ برنگ کے کپڑے، جن عورتوں کے پاس کلو کا، لاکھوں کا مال ہو، یقیناً ہم یہ سمجھیں گے ان کا مرد ان کا غلام ہے۔ انہوں نے جنت کی قیمت کو نہیں پہچانا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے
ہائیڈ آؤٹ تشریف لائیے اور آپ تخت پر بیٹھیے. اب مجرم کے کانوں میں سیس چلا کر جالی گئی. اے گانے سننے والوں, اے نغمے سننے والوں, اے میوزک سننے والوں, اے ریور دھارن میں, کالنگ بل میں اور موبائل کے رنگ ٹاؤن کے اندر ان حرام زادوں کی میوزک رکھنے والوں, قیامت کے دن تمہارے کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ سیس پگلا کر ڈال دے گا. حضرت داؤد علیہ السلام تخت پر بیٹھیں گے, اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, اے داؤد تم اپنے لہن کے اندر تم اپنے زبور کو پڑھو جو زبور ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا. حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے, وہ لذت آئے گی, وہ مزہ آئے گا, وہ روحانی کیفیت ہوگی, اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ہم اسے الفاظ میں اپنی زبان بھی نہیں لا سکتے. جنہوں نے ان کو بھلایا وہ دنیا کے نغمے کے اندر مبتلا ہیں. ابھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمے سے ہم سرشار ہوئے تھے, ابھی آپ کا نغمہ اور آپ کی روحانی اثرات جسم سے نہیں نکلے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے تم میرا قرآن جو تم پر نازل ہوا اس کی تلاوت کرو, وہ پڑھنے لگیں گے. ہزاروں داؤد کا لہن ایک طرف اور آقا کی تلاوت کی لذت, آقا کی تلاوت کی حلاوت ایک طرف. تو چنانچہ آقا تلاوت فرمائیں گے, وہ مزہ آئے گا, وہ مزہ آئے گا. کہاں بھاگ رہے ہو لوگو, دینی کی طرف, دینی کی طرف, دنیا کے نغمے کی طرف, دنیا کی عمارتوں کی طرف تم نے بھلا دیا ہے. تم اگر جانتے روزے کی لذت کو پہچانتے, نماز کی کیفیت کو جانتے, تلاوت کی حلاوت کو جانتے, تم نے آخرت کو بھلا دیا, آخرت کی لذتوں کو بھلا دیا. آقا کی تلاوت کے اثرات ابھی ہمارے جسم میں باقی رہے ہوں گے, ابھی ہم مدہوش ہوئے ہوں گے, ابھی ہماری مدہوشی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس سے زیادہ لذیذ لذت اور اس سے زیادہ لذیذ کلام سننا چاہتے ہو؟ ہم نے ابھی داؤد کے لہن کو نہیں بلایا تھا, آقا کی تلاوت کو نہیں بلایا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کے سامنے آئیں گے, دیدار فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جو سر دنیا میں نہیں جھکا کرتے تھے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نگاہوں کو پتھریلی بنا دے گا, وہ اپنی نگاہ کو نہیں اٹھا پائیں گے, اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے, کانوں میں سیس پگھلا ہوا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی حمد بیان کریں گے, اپنے اوصاف بیان کریں گے. کیا کہنا جب اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنی حمد بیان کر رہے ہو, اپنی توصیف بیان کر رہے ہو. جو وہ آدمی جو جنت کے محلات کو بھلا دیا ہے, وہ آدمی جو جنت کے حوروں کی کیفیات کو بھلا دیا ہے, وہ دنیا کے عورتوں کے حیض و نفاس کے پیچھے لگے گا, ان کے پیشاب پخانے کے پیچھے لگے گا, ان کی غلامی کے پیچھے لگے گا. جسے جنت کی لاکھوں حوروں کا دلہا بننا ہے, جسے جنت کے اندر اپارٹمنٹ بنانا ہے, جسے جنت کے اندر حد نکاح تک اپنے محل کو بنانا ہے, اپنی چوکڑی کو بنانا ہے, اپنے پائے تخت کو بنانا ہے, وہ دنیا کی کمزور مٹی کے پیچھے لگے گا, وہ دنیا کی حقیر دنیا کے پیچھے لگے گا. جو ساری دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں روزوں میں لذت نہیں ہے کہ ہم نے روزے کی کیفیت کو نہیں پہچانا. عاشقانہ روزہ ہم نے نہیں رکھا, ہم نے ایک غلام کی طرح, ایک نوکر کی طرح ہم بھوکے رہ گئے, پیاسے رہ گئے. عاشق بنو, روزے کی لذت پاؤ, عاشق بنو, نماز کی کیفیت پاؤ, نماز میں وہ لذت ملے گی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے اللہ جنت میں سب کچھ تو دے گا, تو حور دے گا اور تو مرد دے گا, تو غلام دے گا, تو محلات دے گا, بہتی نہریں دے گا. اے اللہ نماز نہیں ہوگی وہ جنت لے کر ہم کیا کریں گے. جو آدمی دنیا میں نماز میں جنت سے زیادہ مزہ پا چکا ہو, وہ جنت میں جا کر نماز مانگ رہا ہے, وہ قبر میں جا کر نماز مانگ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کے اداؤں کی اور اپنے معشوق کی کیفیات کی نقالی کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس کو ہم نے آپ نے سورہ اخلاص کے اندر پڑھا. کیا پڑھا؟ قل ھو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی مثل نہیں ہے, نہ اس کی نقالی ہو سکتی ہے, نہ اس کی ادا کی, نہ اس کے ظاہر کی, نہ اس کی بات. اللہ بھوکا ہے, ہم نہیں رہ سکتے. اللہ پیاسا ہے, پانی نہیں پیتا,
ہم پیاسا نہیں کہہ سکتے، اللہ پانی کا استعمال نہیں کرتا، ہم وہ کیفیت نہیں اپنا سکتے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں، اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی پر قربان جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بندو تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، تم اور ہو، میں اور ہوں، میرا مثل کوئی نہیں ہو سکتا اور مجھ جیسا کوئی نہیں بن سکتا، لیکن محبت ہے، جو محبت کی دریا موجود ہے تمہارے دلوں میں اور تمہارے دماغ میں، اور محبت چاہتی ہے محبوب کی اداؤں کی نقالی۔ لہذا تم حج پر آؤ تو بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، آل اولاد کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر، کچھ لمحوں کے لیے میری ایک ادا کی تم نقالی کرو، اور تم نہ اپنے بالوں کی پرواہ، نہ اپنے جسم کی پرواہ، نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ، دیوانہ وار ایک دیوانے عاشق کی طرح تم میرے دربار میں چلے آؤ۔ اللہ نے حج میں حاجیوں کو موقع دیا تو غریبوں نے کہا اے اللہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کو اپنی ادا کا موقع دیا، ہم نے کیا قصور ہے، اگر آپ ہمیں امیر بناتے تو ہم بھی یہ نقالی کرتے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم روزہ رکھو، ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم جو ہے پانی کے قریب نہیں جاتے، ہمیں کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں، یہ ادا تم اپنا کر، میری ادا کی نقالی کر کر اپنے دل اور دماغ اور اپنے روح کے اندر اس کو محبت کا دو دریا موجے مار رہا ہے، تھائے تھائے مار رہا ہے، اس دریا کی موجوں کو کچھ سکون دو، یہ سوچ کر ہم روزہ رکھیں گے، اس روزے میں لذت ملے گی اور اس تلاوت میں حلاوت ملے گی، اس تراویح کے اندر کیفیات پیدا ہوں گی۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہر سائرن بجا، ہم نے سحری ختم کر دی، اعلان ہوا ہم نے سحری کو کھا لیا، اور نہ کچھ پتا کیوں بھوکے ہیں، کیوں پیاسے ہیں، کیوں اللہ نے روزہ رکھا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنوں ہم نے تمہارے لیے روزے کو رکھا جیسا کہ تم سے پہلے ہم نے لوگوں پر روزے کو فرض کیا تھا، کیوں، کیا ہمارے پاس کھانا نہیں تھا، کیا ہمارے پاس اناج کی کمی تھی، گلے کی کمی تھی، کہا کہ نہیں لعلکم تتقون، اس لیے کہ روزہ رکھ کر آج کھانا شام تم پیدا کر کر تمہارے اندر تقوی کی دولت اور تمہارے اندر خدا کے خوف کا مایا تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ سوال یہ ان روزوں سے کیا ہمیں خدا کا خوف پیدا ہو رہا ہے، کیا اس تراویح سے کیا خدا کی قربت پیدا ہو رہی ہے، یا یہ کہ ہم تراویح گن گن کر یا روزے ڈھکل ڈھکل کر، یا ہم کارخانوں کے اندر، ہم محلوں کے اندر 15 دن میں 8 دن میں ہم کلام پاک کو بوجھ سمجھ کر ہٹا کر ہم جو ہے رمضان، ارے پوری دنیا سے کٹ کر، کیا شیخ الہند کی مصروفیات نہیں تھی، بیکار آدمی تھے وہ، ریشمی رومال کی تحریک چلانے والا کون تھا، انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے والا کون تھا، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ شیاطین کو قید کر دے، نفی کو فرض کا ثواب دے دے، فرض کو 70 فرض کا ثواب دے دے، جنت کو مزین کر دے، دعاؤں کو آمین کے لیے 70,000 فرشتے لگا دے، سب کچھ کر کر یہ کہیں اللہ ہماری بیوی کو کون پالے گا، ہمارے بچوں کو کون پالے گا، اور دنوں میں 10 بجے دکان کو تالا لگتا تھا، اب رات کے 2 بجے تالا لگے گا، صاحب کپڑوں کا کاروبار ہے، ٹیلر ہے، درزی ہے، حضرت شیخ الہند بیکار کے آدمی تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، ان کو آسمان سے روزی آتی تھی، وہ نہیں جیتے تھے اس دنیا میں، تم ایک ہو جو بیوی کے ٹھیکے دار ہو، تم ایک ہو جو اولاد کے ٹھیکے دار ہو، مارو گولی دنیا کو، طلاق دو دنیا کو، ایک ماں اللہ کے بندے بن کر دکھاؤ، عاشقانہ روزے رکھو، عاشقانہ عبادت کرو، بوجھ بن کر 8 دن میں 10 دن میں مسجد میں تراویح ہوئی، 12 بجے اپنی دکانوں کو بند کر کر ایک کرائے کے ملا اور حافظ جی کو رکھ کر اپنے دکان میں، اپنے کارخانے میں کچھ مزدوروں کو لے کر جو ہے کلام پاک پڑھوا کر کلام پاک کو ختم کروایا جا رہا ہے، کیوں یہ چھوٹ آتے کیوں نہیں مسجد، ہزاروں لوگوں میں شامل کیوں نہیں ہوتے، سہولتیں کیوں ڈھونڈتے ہیں، آپ
آسانیاں کیوں تلاش کرتے ہیں رمضان میں؟ یا رمضان کا مہینہ اپنے آپ میں مشقت کرنے کا، مجاہدہ کرنے کا، ریاضت کرنے کا نہیں تھا، عبادتوں کو زیادہ کرنے کا نہیں تھا؟ آپ عبادت کو یہ زیادہ کر رہے ہیں کہ آپ نے مسجد کی جماعت کی نماز کو چھوڑ دیا، آپ نے فرض چھوڑ دیا مسجد کی، آپ نے وتر کو چھوڑ دیا مسجد کے، آپ اپنے کارخانے میں جس کارخانے کے اندر رنڈی آتی ہے، داڑھی منڈا آتا ہے، خدا کا باغی آتا ہے، خدا کا دشمن آتا ہے، مشرک آتا ہے، کافر آتا ہے، ترابی تو مل گئی، اللہ کے گھر کا ماحول ملا، ہوا گھر کا ماحول ملا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب فرض آنے لگا ان پر، گھر کی خواتین دیکھو عبادتوں میں شغف بڑھ جاتا تھا، عبادتوں کے اندر لگاؤ بڑھ جاتا تھا، گھر کی خواتین 30-30, 40-40 ختم رمضان المبارک کے اندر کیا کرتی تھی. ہم نے گھر کی خواتین کو دگنی ذمہ داری دی، کہا کہ دسترخوان پر ہم سحری میں بیٹھے رہیں گے، گرم گرم پراٹھے اور گرم گرم روٹیاں اور ہٹ کے گولے آنا چاہیے، ہم دنیا کے کتے بنے رہے رمضان المبارک کے اندر بھی. اگر رات کا بنا کھا لیتے، بیوی کو تہجد پر لگا لیتے، بیوی کو تلاوت پر لگا دیتے. حدیث پاک میں آقا نے جو کہا کہ عورت اور مال میری امت کا فتنہ ہے، اس فتنے کی ماں اور اس فتنے کا باپ یہ جورو کا غلام حرام زادہ ہے، جو اس فتنے کو کب کر 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 پیٹرول ڈال کر، کیروسین ڈال کر، ایندھن دے دے کر اس فتنے کو بڑھاوا دے رہا ہے. تو جیسی ووٹ پر اس کو چلائے گا، جیسے راستے پر تو اسے چلائے گا، ویسے منڈے کے لیے تیار ہے. کائنات میں اللہ نے ایسی حسین دولت، ایسی حسین نعمت نہیں پیدا کی جو عورت جیسی ہو. اسے برباد کرنے والا جورو کا غلام ہے، جو اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور اسے بھی تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. جب ترس آیا، حافظ جی کو بلایا اور کہا کہ آج تم کہہ دو گے کہ میری طبیعت ناساز ہے اور تراوی کے اندر تم صحت تک نہیں کھینچو گے، بلکہ 1.5-2 پارہ پڑھ کر آج 20 رکعت کو ختم کر دو گے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ حافظ جی آئے، میں نے کہا یہ جتنے بڑے ہمارے اکابرین دیکھنے میں ایک جلالی لگتے ہیں، غصے والے لگتے ہیں، ان کے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہوتا ہے المؤمن خیر کریم. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ مومن بھولا بھالا، نرم دل، شریف ہوتا ہے، وہ ان کی تصویر کا دوسرا رخ ہوتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بالکل سادہ مزاج سے ہر کسی کے عذر کو قبول کیا کر لیا کرتے تھے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کو خاتم المحدثین کا لقب ملا ہے. اس جیسی حدیث علماء دیوبند میں اور ایشیا کے بخاری پڑھانے والوں میں کسی نے نہیں پڑھائی جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کے حق کو ادا کیا ہے. اور ایسے اسماء الرجال پر بحث کرتے، ایسے حدیث کی گہرائی میں جاتے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا، یہ آپ کی شان تھی. اور تصویر کا دوسرا رخ یہ تھا المؤمن غیر کریم، آپ اتنے بھولے بھالے شریف کہ ایک دن آپ مٹھائی لائے اور لا کر چپل جو ہے چھوڑنے کے لیے رکھ کر گئے، طلبا نے مٹھائی کو اٹھا لیا اور طلبا نے آپس میں بانٹ کر کھا لیا، طلبا شریر تھے، آپ خاموش رہ گئے. دوسرے دن جب یاد آئی مٹھائی، پوچھا کہ بھائی وہ مٹھائی کا کیا ہوا؟ طلبا کہنے لگے حضرت ایک کبا دار الحدیث میں آیا، آپ کے مٹھائی کے ڈبے کو کھولا اور ساری مٹھائی کھا گیا اور ڈھکن بند کر کر واپس چلا گیا. پرندوں میں کبا وہ پرندہ ہے جس کو انسانوں سے قرب نہیں اور وہ مانوس نہیں ہے. چڑیا پل جاتی ہے، طوطا پل جاتا ہے، کبوتر پل جاتا ہے، سارے پرندے مانوس ہیں، وہ انسانوں کے قریب ہیں، لیکن کبا وہ ہے آپ دیکھے تو اڑ کر بھاگ جاتا ہے، وہ انسانوں سے وحشت رکھنے والا پرندہ ہے. حضرت افضل مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی بات کہی گئی، حضرت نے مان لیا، کچھ نہیں کہا. ایک دن پھر طلبا پرچی بھیجا کرتے ہیں سوال کی، حضرت آپ کتنے بڑے الو اور کاختہ ہیں اور کتنے بڑے آپ جو ہے بیوقوف ہیں. ایک سبا آئے گا دار الحدیث میں آئے گا تو طلبا چوڑیاں پہنے ہوئے ہوں گے، کبے کو نہیں اڑائیں گے، اور وہ مٹھائی کا ڈبا کھولے گا اور مٹھائی کھائے گا، اور پھر آپ ہی کی کی طرح دکاندار کی طرح پیاس کر کر چلا جائے گا. آپ بخاری پڑھانے والے اتنی سمجھ نہیں رکھتے. اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائیوں یہ سب کچھ ممکن ہے کہ کوا آئے ڈبا کھولے مٹھائی کھائے اور ڈبے کو ٹھیک اسی طرح پیاس کرے جیسے دکاندار مٹھائی والے نے پیاس کیا اور اڑ کر چلا جائے. لیکن مسلمان جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں ہے. یہ حضرت کا حسن ذہن تھا, یہ آپ کی تصویر کا دوسرا روپ تھا. ایسا نہیں ہمارے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے وقت کے بڑے بڑے حکما لائر اور جج بات کرتے ایک منٹ کے لیے نہیں رکتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ دنیا نہیں جانتے تھے اور حکمت ان کو نہیں آتی تھی, باتوں کا ہیر پھیر نہیں جانتے تھے, وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن دنیا سے ان کا کوئی لینے دینا نہیں ہے. کوئی بیوقوف بناتا ہے بنانے دو, کوئی گالیاں دیتا ہے تو دینے دو. حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جب کوے کے تعلق سے لکھا کہ جنگلی کوا اور یہ آبادی والا کوا ان دونوں کووں کے اندر فرق ہے, بیچارے بریلوی کو عقل پر جو ہے مٹی پڑ گئی ہے. حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور جوابندیوں کو کہتے ہیں یہ کوا کھانے والی قوم ہے. حضرت نے فقہ حنفی کی روشنی میں فرق کیا کہ جنگل کا کوا اور ہے, آبادی کا کوا اور ہے. جنگل کا جو کوا ہے وہ حلال ہے اور آبادی کا جو کوا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے حرام ہے. حضرت میں خطوط آنے لگے, گالیاں دی جانے لگی. ایک طالب علم نے کہا روزانہ پڑھتا اور تیس میں آ جاتا, کہتا کہ اجازت دیجئے میں جواب دینا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے جواب دینا اس کا باپ تو مجھے بھی آتا ہے لیکن کیا تم میرے دشمن ہو؟ کہنے لگے حضرت ہم آپ کے اندر ہیں, دشمن کیسے ہیں؟ کہا جب وہ گالیاں دیتا ہے تو اس کی نیکیاں میرے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے. ان کو سب معلوم ہے, گالیاں دینے والا بھی دھوکہ دینے والا بھی. جب قرآن کا علم رکھتے ہیں حدیث کا علم رکھتے ہیں تو ان کے پاس علم کا سمندر حکمتوں کے موتی ان کے پاس ہیں. اب ان کو بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جان بوجھ کر یہ احمق بن جاتے ہیں, بے وقوف بن جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا نام اعمال ان کی نیکیاں ان کے نام اعمال کے اندر منتقل ہوتی رہے. یہ دنیا کے اندر وہی کوشش کرے گا جس نے دنیا جس کے پاس دنیا کی اہمیت, جس نے جنت کو پہچانا, نہر داؤدی کو پہچانا, نبی کی خلاف کو پہچانا, اللہ کے دیدار کی لذت کو پہچانا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کیا مل گئی نعمتیں, کہیں گے کہ توقع سے زیادہ مل گئی. اللہ تعالیٰ دیدار فرمائیں گے, تجلی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم رمضان میں روزے کی حالت میں اور جمعہ میں ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے رب کائنات بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخلہ فرما, تیرا دیدار نصیب فرما, جہنم کی ہوا بھی نہ کھلانا, عذاب قبر سے ہمیں محفوظ رکھنا. یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. یہ رمضان میں ایک ساتھ وہ ہوتی ہے, ویسے تو عموماً اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں, رمضان پھر جمعہ پھر اللہ کا گھر اللہ کا دربار. مانگو مانگو اپنے لیے مانگو, آخرت کو طلب کرو, جنت کو طلب کرو, خدا کے دیدار کو طلب کرو, صحت مانگو, عافیت مانگو, بخیلی نہ کرو, کنجوسی نہ کرو. جو چلے گئے ہیں ان کی قبر کی راحت مانگو, ان کے لیے مغفرت مانگو, ان کے لیے جنت کے پروانے مانگو, مجاہدوں کے لیے مانگو جو ہماری فکروں کے اندر لگے ہوئے ہیں. بڑے کنجوس ہیں ہم, دادا کو یاد کریں گے پر دادا کو یاد کریں گے, نانا کو یاد کریں گے پر نانا کے یاد کریں گے, اڑوس پڑوس کے یاد کریں گے, تین پشتوں کے دوستوں کو یاد کریں گے جو ہمارے لیے مر رہا ہے, کٹ رہا ہے, بیویوں کو بیوہ بنا رہا ہے, اولاد کو یتیم کر رہا ہے, اپنے سکھ کو ختم کر رہا ہے, جسم کے پرکے اڑا رہا ہے. ارے اتنا بھی نہیں کہ اپنی دعائیں دعاؤں میں ان کے لیے حصہ رکھتے. اے اللہ عالم اسلام کے مجاہدوں کی مدد فرما, عالم اسلام کے مجاہدوں کو سربلندی نصیب فرما, ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے, ان کے دشمنوں کو برباد کر دے. اے اللہ بدر کے فریق سے ان کے ساتھ ساتھ کر دے. اے اللہ غزوہ خندق اور احد اور تبوک کی مدد ان کے ساتھ شامل حال فرما, وقت کے فرعون کو غارت کر دے, وقت کے دشمن دجال اور ہارون قارون اور جو ہے حامان کو تباہ کر دے، برباد کر دے، مدرسوں کو آباد کر دے، مساجد کو آباد کر دے، علماء کی شان کو آباد کر دے۔ یہ بچوں سے دعائیں کراؤ، بچے کو کہو میرے بیٹے میں جیسے کہتا ہوں تو کہنا، اے اللہ حضرت اسامہ کی مدد فرما، طالبان کی مدد فرما، ملا عمر کی مدد فرما، امریکہ کو غارت کر دے، رشیا کو غارت کر دے، دنیا کی ہر وہ تحریک، ہر وہ تنظیم، ہر وہ جماعت جو مسلمانوں کے برسر پیکار ہے، مساجد کو ختم کرنا چاہتی ہے، اے اللہ یہ حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ پردے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ منبر و محراب کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ منبر و محراب کے اندر نام لنگا کی مورتی کو رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہمارا بچہ تو معصوم ہے، یہ ننی منی بچی جس کا نام فاطمہ ہے، جس کا نام عائشہ ہے، جس کا نام رقیہ ہے، اللہ سے کہو اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا، میری کمائی حرام کی ہوگی، میرے سجدوں کو تو رد کر سکتا ہے، مولا یہ معصوم بچی ہے، یہ بچی آج کہہ رہی ہے کہ تو مجاہدوں کی مدد کر، تو عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد کر۔ مسلمانوں ابھی کچھ لمحوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد ہم ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ منانے والے ہیں، یعنی آج اگست کی 13 تاریخ ہے، 15 اگست کو جگہ جگہ مٹھائیاں تقسیم ہوں گے، پرچم لہرایا جائے گا۔ میں ایک سوال، ایک آپ کو ایک جو ہے ایک ٹکڑا اور ایک جملہ اور ایک لوگو دینا چاہتا ہوں، آزادی کس کی، آزادی کس سے، آزادی کس کے لیے؟ کیا یہ جواب ہندوستان کا ناگرک دے سکتا ہے؟ ہندوستان کا مٹھائی کھانے والا، ہندوستان کا جشن آزادی منانے والا، آزادی کس کی، کون آزاد ہے یہاں؟ ہمارے مدرسے، ہمارے علماء، ہمارے خانقاہ، ہمارے حج کو جانے والے، ہمارے منبر، ہمارے محراب، ہماری عدالتیں، ہماری تعلیم گاہیں، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں۔ ہندوستان آزاد ہو کر 60 سال گزر گئے، لاڈ نکالے جو پکا گورا تھا، اسلام مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے نظام تعلیم کو جو ہندوستان کے اندر رائج کیا، آج ہندوستان اس گورے کی نظام تعلیم سے آزاد نہ ہو سکا۔ آزادی کس سے، آزادی کس کی، آزادی کس کے لیے، کون آزاد ہے، کس قسم کی آزادی، آج کتنے، کیا ہم آزادی کا جشن منائیں گے؟ جس آزاد ہندوستان میں رہ کر، جس سیکولر ملک میں رہ کر، جس جمہوری ہندوستان میں رہ کر کشمیر کی جنت وادی میں ہماری ماں کی آبرو لٹی جا رہی ہے، تیرے گھر میں تیری ماں کی آبرو لٹے، تو دعوت کرے گا، تو پرچم کو لہرائے گا، تیری بیٹی کی آبرو لٹے اور تیرے بیٹے کا جنازہ نکلے، تیرے بھائی کا جنازہ نکلے۔ پچھلے دنوں میں کتنے شہدا کے خون سے یہ جنت کی وادی رنگین ہو چکی ہے، کتنی ماں کی آبرو لٹ چکی ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور اس نے جو تاریخ کی دہشت گرد کی، دہشت گرد کی تاریخ اگر وہ یہ کرتا کہ وہ مسلمان دہشت گرد جو بم چلا رہا ہے، فضائی حملہ کر رہا ہے، AK-47 چلا رہا ہے، ہوائی جہاز کو پکٹ کر رہا ہے، ریل کی پٹیاں جو ہے اڑا رہا ہے، بسوں کو اغوا کر رہا ہے، اور بازاروں میں بم ڈال کر قتل عام کا ننگا ناچ رہا ہے، امریکہ ہم مانتے، اے گورے کتے ہم مانتے کہ واقعیت یہ دہشت گرد ہے، لیکن اٹھائیے ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کی ڈکشنری کے اندر، ان گورے کتوں کی ڈکشنری کے اندر دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ دہشت گرد وہ ہے جو فلسطینیوں کی حمایت کرنے والا ہے، دہشت گرد وہ ہے جو شریعت کے قانون کو سینے سے لگانے والا ہے، دہشت گرد وہ ہے جو نیٹو کی فوجیں چاہے عراق میں ہو، افغانستان میں ہو، فلسطین میں ہو، کولمبیا میں ہو، لبنان میں ہو، سوڈان میں ہو، جہاں کہیں نیٹو کی فوجیں ہیں ان کا اکرام کرنا، احترام کرنا ہر عالم کے انسان کی ذمہ داری، جو ان کی عزت نہیں کرے گا، ان کے مخالف جماعتوں کی وہ مدد کرے گا، وہ ہماری نگاہ کے اندر دہشت گرد ہے۔ ان کا قانون ہے کہ ڈیوٹی کام کرنا جائز ہے، ان کا قانون ہے من پسند جو لڑکی مل جائے اسے ٹائلٹ میں لے جا کر، اس کے کپڑے نکال کر، اسے مادر داد برہنا کر کر اس کی آبرو لوٹے۔ شریعت زنا سے منع کرتی ہے، شریعت ڈیوٹی کام سے منع کرتی ہے، شریعت بے حیائی سے منع کرتی ہے۔ آزادی کس کی، آزادی کس سے، آزادی کس کے لیے، یہ لوگوں عام کرو، یہ میسج عام کرو، کیا ہم آزاد ہیں، کیا ہم ہندوستان کے اندر ہمیں رہا ہے کیا ہمارے وہ بھائی اگر ہم پرچم لہرائے اگر ہم مٹھائیاں تقسیم کریں جو جیلوں کی اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, بیوی کو زندہ رکھ کر بیوگی کی زندگی دے رہے ہیں, اولاد کو زندہ رکھ کر یتیمی کا سایہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے, باپ زندہ رکھ کر اس کی لاٹھی کو چھین لیا گیا ہے, ماں زندہ رکھ کر اس کی آنکھوں کے نور اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا گیا ہے. کیا قصور تھا, کیا جرم تھا؟ جرم تھا کہ اس نے جہاد کا نام لیا, جرم تھا کہ اس نے بدر حنین کا نام لیا, جرم تھا کہ اس سے انتقام کی آگ کے اندر آگ بگولا ہو گیا. کیوں میری ماں کی آبرو کو لوٹا گیا؟ کیوں میری بہن کا جنازہ نکالا گیا؟ کیوں میرے بھائیوں کا خون گاجر مولی سے سستا ہو گیا؟ کیا اپنے بھائی کے خون پر کراہنا اس ہندوستان کے اندر جرم ہے؟ کیا اپنے بہن کی آبرو, اپنی بیٹی کی عزت, اپنی ماؤں کی عزت, ان کی پاک دامنی کے لیے جنگ لڑنا کیا اس ملک کے اندر بغاوت ہے؟ کس جرم کے اندر ان کو قید کر دیا گیا؟ کس جرم کے اندر انہیں پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے؟ کس جرم کے اندر عمر قید کی سزا دی گئی؟ آزادی کس سے؟ آزادی کس کی؟ آزادی کس کے لیے؟ کیا آزادی ان لوگوں کے لیے جو زمین کا گھپلا کرتے ہیں؟ آزادی ان لوگوں کے لیے جو جانوروں, کتوں اور سوروں کی طرح عورتوں کا رحم کرائے پر لے کر حرام کا نطفہ ڈال کر حرام کی پیک کو اگا رہے ہیں؟ کیا آزادی ان لوگوں کے لیے جو فصلوں کے اندر نقلی کیمیکل ڈال کر, کھاد ڈال کر وہ انسانوں کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں؟ کیا آزادی ان ایوان میں بیٹھے ہوئے منسٹروں کے لیے, ایم پیز کے لیے, ایم ایل ایوں کے لیے جو اربوں خربوں کا گھپلا کرتے ہیں, رشوتیں لیا کرتے ہیں؟ آزادی کس کی؟ آزادی کس سے؟ آزادی کس کے لیے؟ حقیقت یہ ہے مسلمانوں, اس ملک پر ہم 950 برس کے کم و بیش ہمارے اکابرین, ہمارے سلاطین نے اس ملک کے اندر عدالت کا پنجہ گاڑا, انصاف کیا تھا وہ بتایا. وہ عیب پرست ہوں گے, انہوں نے عورتوں کو بے پناہ نکاح کیا ہوگا, مہینوں کے اندر عیب اور کوش کی زندگی گزاری ہوگی, وہ ان کی انفرادی زندگی, لیکن ایک جانور پر ظلم ہوا ہو, ایک مندر کو ڈھایا گیا ہو, ایک انسان کا قتل عام ہوا ہو, اس 950 سال کی زندگی کے اندر ایک فرقہ وارانہ فساد ہوا ہو, کمینوں کتوں, آزادی کس کی؟ آزادی کس سے؟ آزادی کس کے لیے؟ ہندوستان کی 60 سالہ آزادی کی زندگی کے اندر 40 پر 1000 فسادار فرقہ وارانہ ہو چکے ہیں. ایک گجرات, ایک ملیانہ, ایک میرٹھ کو ہم بھلا نہیں پائے. 40 پر 1 41,000 فسادار, ہر فساد کے اندر مسلمان کو لیپا گیا, مسلمان کو ملوث کیا گیا, لوٹے مال ہمارا, جلے کارخانہ ہمارا, عبر اور عفتیں, پاک دامنیوں کا چادر چاک چاک ہو ہماری ماں اور بہنوں کا, اور ہم چیخے, ہم چلائے, ہمیں جیل کے اندر ڈال دیا جائے, ہم گولیوں کا مقابلہ پتھروں سے کرے. آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا, آپ انٹرنیٹ کے اندر, یوٹیوب کے اندر دیکھیں, کشمیر وائلنس لکھ کر دیکھیں, چھوٹے چھوٹے ننھے مننے بچے اپنی ماؤں کی آبرو کی تحفظ کے لیے, اپنی بیٹیوں کی آبرو کی تحفظ کے لیے, اپنے خاندان اور قبیلے کی عزت اور آبرو کے لیے گولیاں چل رہی ہیں. شوٹ آئر ہے کہ کرفیو میں جہاں دیکھو اسے مار دو, لیکن عزت پیاری ہے, آبرو پیاری ہے, پتھر پھینک رہے ہیں. اپنا سینہ کھول کر ہندوستان کے درندے فوجی کو کہہ رہے ہیں, ہمت ہے تو تو گولی چلا, اگر میری گولی تیری گولی چل جائے میں شہید ہو جاؤں, قیامت کے دن میں ناز کروں گا, میں فخر کروں گا. ہم کشمیر کو رکھ کر آزادی منائے, ہم گجرات کو رکھ کر ہم آزادی منائے, ہم بنگلور کی بی جے پی حکومت کو رکھ کر آزادی منائے. آزادی کس کے لیے؟ آزادی کس سے؟ اور آزادی کس کے واسطے؟ آپ یہ تینوں سوالات دہراتے رہے. اصل میں ہندوستان آزاد نہیں ہوا, ہوا یہ کہ گوروں نے حکومت کو کانوں کے اندر ٹرانسفر کر دیا. ظلم وہی, تشدد وہی, رشوت وہی, بےمانی وہی. فرق یہ تھا کہ کل گوروں کے چہروں سے آتا تھا, آج کالوں کے چہرے سے آیا. ہندوستان کی 65 سالہ پہلی 1947 اور 1857 کی تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھے, مسلمان نے جامع شہادت پیش کیا, غیروں نے پسینہ اتنا نہیں بہایا جتنا مسلمانوں نے اپنے خون سے, اپنے جامع شہادت سے اور شہادت کے لہو سے اس زمین کو سینچا. برما ہو, کالا پانی ہو، میرٹ ہو، دلی ہو، کیا کون سی جگہ کہ جہاں ہمیں قربانی کا بکرا نہیں بنایا گیا، ہمیں جو ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد کے ٹکڑے نہیں کیے گئے، ہماری بیوی کی آبرو نہیں لوٹی گئی، سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، ہندوستان آزاد نہیں ہوا۔ ایک بابا آیا، وہ آدھا کپڑا پہنے ہوئے تھا، وہ چشمہ لگائے ہوئے تھا، وہ ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے تھا، قبیلو اپنے اللہ کی قربانی کو یاد کرو، اس مٹھی کے اندر خون کے قطرے ملے ہوئے ہیں ہمارے اکابرین کے، ہمارے اسلاف کے، حضرت ٹیپو کے، حضرت شاہ عبد العزیز کے، حضرت شیخ الہند کے، حضرت شیخ الاسلام کے، دلی سے لے کر میرٹ تک کے شہدا کے، اور شاملی کے میدان کے، ان کا تو پسینہ بھی نہیں لگا۔ یہ تو جو ہے یہ جگہ جگہ قبریں بنا کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بڑے بڑے اونچے گنبد بنا کر نقلی مسلمان پنڈت بن کر مجاور بن کر مسلمانوں کے عقیدوں پر داغے ڈال کر یہ کالے گوروں سے وظیفے لے رہے تھے، یہ بنگلے لے رہے تھے، یہ انعامات لے رہے تھے۔ ہندوستان آزاد نہیں ہوا، ہندوستان صرف یہ ہوا کہ گوروں سے کالوں میں حکومت منتقل ہو گئی۔ ہم نے بہت کچھ کیا، انگریز نہیں بھاگا، لیکن جب ایک بابا آیا اور وہ افریقہ سے لاہری پڑھ کر آیا، ہاتھ میں ڈنڈا لیا، آنکھ میں چشمہ لگایا، سوٹ کاٹنے لگا اور کہنے لگا، مجھے جو ہے تشدد سے نفرت ہے، مجھے امن چاہیے، اہنسا نہیں چاہیے۔ اس نے ہندوستان کو ایک بندر دیا، جو بندر آنکھ بند کیے ہوئے تھا، جو بندر کانوں سے بہرا تھا، جو بندر زبان سے گونگا تھا، سوائے ایک بندر دینے کے اور کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے جانے دی، ہم نے مال دیا، ہم نے آبرو لٹا دی، اور ہمارے اکابرین کو ٹرین کے اندر جب سوار کیا گیا اور اس کے اندر کانٹے لگائے گئے اور ایک جو ہے 10-20 کلومیٹر کا سفر کئی گھنٹوں کے اندر کرایا گیا، وہی دیکھا، وہی پاخانہ، جانوروں کے پنجروں کی طرح ان کو قید کر کے لے جایا گیا۔ انگریز مانا نہیں ہندوستان کو چھوڑنے کے لیے۔ ایک بابا آیا اور کہنے لگا، ہم کو امن چاہیے، ہم کو تشدد سے نفرت ہے، ہم ستیہ گرا کریں گے، ہم تمہارا نمک نہیں کھائے گا، ہم جو ہے سود بنے گا۔ یہ کہتے ہی انگریز ڈر کر بھاگ گیا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم نے جان دی بھاگا نہیں، ہم نے گولے برسائے بھاگا نہیں، ہم نے اسٹیشنوں کو بلاس کیا بھاگا نہیں، ہم نے دلی سے میرٹ تک ہر درخت پر ہمارے بڑوں کی جان کو نچاور کر دیا بھاگا نہیں۔ بابا نے کہا، ہم تمہارا نمک نہیں کھائے گا، ہم جو ہے اپنا کپڑا بونے گا، ہم جو ہے لاٹھی لے کر چلے گا، ہم جو ہے امن کا پجاری ہے، ہم تشدد سے نفرت کرتا ہے۔ بھاگ گیا انگریز ڈر کر۔ اس وقت لاڈ نگالے نے کہا، ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہم گوروں سے کالوں کے اندر حکومت منتقل کر کے جا رہے ہیں، اور وہ نظام تعلیم دے کر جا رہے ہیں کہ ہندوستان کا ناگرک ہندوستانی جسم رکھے گا لیکن اس کے دل و دماغ پر ہماری حکومت چاہیے رہے گی۔ نظام تعلیم اس نے دیا اپنا، آج تک وہی نظام تعلیم ہے جو لاڈ نکالے کا ہے، اور اس نے جو قانون وضع کیا وہ قانون یہ وضع کیا کہ دنیا میں دہشت گرد وہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، دنیا میں دہشت گرد وہ جو ناٹو فیس کی دل میں نفرت رکھتا ہے، دنیا میں دہشت گرد وہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی جتاتا ہے، دنیا میں دہشت گرد وہ جو ماں اور بہنوں کی آبرو اور عزت کی فکریں کرتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کس سے، کس کی، کس کی، کب تک؟ یہ آپ سوچے، ہم آزاد ہوئے، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے اکابرین نے جو خواب دیکھا تھا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی جو تحریک چلا کر ہندوستان کا جو سپنا آپ نے سجایا تھا، اگر شیخ الہند کو بلایا جائے، کیا آپ کا سپنا جو ہے سچ نظر آیا؟ ہمارے مجاہدین آزادی نے جو لہو دیا، کیا وہ آج ہندوستان کیا مسلمانوں کے ساتھ تعصب نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، کیا مسلمانوں کو ایک کوری نگاہ سے، الگ جانوروں کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ خود ان کی سچر کمیٹی، سچر کمیٹی میں کون ہے؟ دارالعلوم کا مفتی، مظاہر کا مفسر اور ندوۃ العلماء کا محدث، کون ہے سچر کمیٹی میں؟ انہیں سپریم کورٹ، انہیں کے سپریم کورٹ کے جو ریٹائرڈ فاضل ججان جج صاحبان تھے، یہی جج صاحبان نے ہندوستان کا کئی سال تک سروے کیا۔ سروے کرنے کے بعد کہا، ہندوستان میں مسلمانوں کی جو وقت ہے اور جو درجہ ہے وہ مقد اور وہ مقام وہ درجہ دلتوں چماروں بھنگیوں سے کیا گزرا ہے. یہ آزادی دی تم نے, یہ قربانی کا سلا دیا تم نے, یہ بدلا دیا تم نے کہ خود تمہاری زبان ایک حادثہ ایک فرقہ وارانہ فساد ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اس پر کمیشن بیٹھتا ہے, وہ کمیشن 10,000 صفحات پر 50,000 صفحات پر اپنی رپورٹ لکھتا ہے, وہ رپورٹ جج اپنے باپ داداؤں کو قبر سے کھڑوا کر بھی نہیں پڑھ سکتا. وہ پاخانہ کب جائے گا, وہ پیشاب کب کرے گا, وہ بیوی سے صحبت کب کرے گا, وہ اولاد کو ٹیوشن کب دے گا. جب تم نے اتنی بڑی رپورٹ لکھ دی, ایسی رپورٹ لکھتی ہیں لکھتے ہیں وہ کمیشن والے کہ یہ جج اپنی زندگی میں کم از کم نہ پڑھ سکے, اس رپورٹ کے آنے تک یہ سفارشات پر عمل ہونے تک پھر 4-5 اور واقعات ہو چکے ہوتے ہیں. عشرت کو مار دیا جاتا ہے, عشرت جہاں کو دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے, پر بھی انکاؤنٹر کے اندر اور مڈھیر کے اندر نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. پھر کمیشن کمیٹی مٹائی جاتی ہے, وہ قرض باقی رہتا ہے, سفارشات باقی رہتی ہیں اور مسلمان دبتا چلا جاتا ہے, دبتا چلا جاتا ہے. بیکار کا جشن ہے مسلمانوں, یہ مقام اگر پانا ہے, یہ درجہ ہمیں پانا ہے, عزت کی زندگی گزارنا ہے, رمضان المبارک کا مقدس مبارک اور بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اپنے آپ کو بدل لو, اپنے آپ کو سدھار لو. دیکھا آپ نے ہماری زندگی ہندوستان میں کیسے ہے, فلسطین کیا ہوگی فلسطین والے جانے, عراق میں کیا ہوگا, افغانستان میں کیا ہوگا, کشمیر تو اس ملک کا گویا کوئی حصہ ہی نہیں, ہم تو کشمیر کے بارے میں کچھ سوچنا سمجھنا بھی نہیں چاہتے. کیا ہو رہا ہے, ہڑتال ہوئی, ہڑتال ہوئی, کرفیو ہوا, اڑ گیا, کس کی آبرو لٹی, کون شہید ہوا, کون جان دے رہا ہے, کیا مقصد ہے, کوئی فکر نہیں, دعاؤں میں ان کا تذکرہ نہیں. مسلمانوں ان کی فکریں کرنا, ان کے لیے دعائیں کرنا, اپنے آپ کو بدلنے کا یہ بہترین موقع اور بہترین سیزن ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کیا آپ اس مہینے کے اندر آقا کا عملی دیدار اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, خواب میں جو دیکھے. آقا نے فرمایا بن رانی بل منامی فقد رانی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا, اور جس نے مجھے حقیقت میں دیکھا وجوت نہ ہوئی شفا آتی. خواب تو خواب ہے, آدمی بسترے پر پڑا تصور کیا اور اٹھ کر کہنے لگا آقا کا دیدار ہو گیا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کچھ بک رہا ہوں, کچھ کہہ رہا ہوں, اور کچھ رمضان اور کچھ آزادی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو آنکھوں کا دیکھا, آنکھوں کا دیکھا تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرید نے کہا, حضرت میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں خواب میں. کہا اللہ کے بندے خواب میں کیوں کرے گا, جیتے جاگتے ان آنکھوں سے عملی زندگی میں تجھے دیدار کراؤں گا, کون نہیں کرنا چاہے گا. رمضان میں شیطان بن, رمضان میں سنیما بن, رمضان میں ٹی وی بن, رمضان کے اندر جہنم کے دروازے بن, رمضان میں رحمت کے دروازے کھل گئے, جنت کے دروازے کھل گئے, ایسے میں آقا کا دیدار کیا کہنا. ماشاء اللہ سبحان اللہ, اللہ ہم تمام کو دیدار نصیب فرمائے. حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم اپنی زندگی میں ہر موڑ پر آقا کے طریقے کو اپنا لو, آقا کا دیدار گویا تمہیں ہو گیا. بات بالکل صحیح ہے, بات بالکل صحیح ہے. آپ کی اپنی گاڑی ہے, آپ ڈرائیونگ خود کرتے ہیں, کبھی آپ نے بیگم کو ڈرائیونگ کی سیٹ پر نہیں بٹھایا, بچے کو نہیں بٹھایا. آپ ایک جگہ راستہ جاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے اپنے آپ نے گاڑی کو استنجا کے لیے اور پانی پینے کے لیے چائے کے لیے گاڑی کو رکایا, گاڑی کے اندر بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اتر کر قضائے حاجت کے لیے چلے گئے, سگریٹ پھونکنے کے لیے استنجا کرنے کے لیے چلے گئے, بچہ شریر تھا وہ باپ کی جگہ پر آیا, اسٹیئرنگ سنبھالا, لیکن جیسے ہی وہ اسٹیئرنگ سنبھالا تو باپ کی نقالی کرنے لگتا ہے, بچوں سیدھا بیٹھو, گلاس کے باہر مت جھانکو, ہاتھ مت نکالو, اجی بیگم صاحبہ تم میرے لیے پلاسٹک چائے نکالو, اور سگریٹ کا کشمہ مارتا نہیں مارتا. جب وہ باپ کی جگہ پر اسٹیئرنگ پر آتا ہے تو باپ کی نقالی کرنے لگتا ہے. مسلمانوں کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دھوکے کا میڈ ان چائنا کا کھلونا دیا جو آپ نے کہا کہ نبی کی سنت ہماری زندگی میں آئے گی؟ تو نبی کا جلوہ نہیں ہوگا, نبی کا دیدار نہیں ہوگا, نبی کی سنت, نبی کی داڑھی چہرے پر آئے گی, تصور آئے گا کہ نبی کا چہرہ ایسا تھا, نبی کا لباس جس کی گنہگار جسم پر آئے گا, کیا نبی یاد نہیں آئیں گے؟ سیڑھیاں اتریں گے, آپ سبحان اللہ پڑھیں گے, کیا نبی یاد نہیں آئیں گے؟ سیڑھیاں چڑھیں گے, اللہ اکبر پڑھیں گے, کیا نبی یاد نہیں آئیں گے؟ ایک بچہ جب اسٹیئرنگ سنبھال کر باپ کی اداؤں کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو باپ کی جگہ محسوس کرتا ہے, ایک غلام ایک نوکر اپنے آقا اور اپنے مالک کی کرسی جب اس کی غیر موجودگی میں سنبھالتا ہے تو مالک کی نقالی کرنے لگتا ہے. اے نوکرو جاؤ باغیچے کو پانی دو, وہ ٹیلی فون اٹھاؤ, یہ تم صاف کرو وہ صاف کرو, نقالی کرتا ہے. آقا کی ہزاروں سنتیں جب سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک آ جائے گی, ہم نے لباس پہنا آقا کی سنت کے مطابق, ہم جوتے میں قدم رکھا سیدھا آقا کو یاد کر کر, تو آقا ہمیشہ گویا ہمارے آنکھوں کے سامنے, ہمارے آنکھوں میں, ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے جسم میں گویا پیوست ہو گئے ہیں. ہماری زندگی میں کوئی عمل آقا کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو گویا آقا کا جیتا جاگتا ہمیں دیدار ہو رہا ہے. دنیا کا کوئی حکیم کہتا, مقرر کہتا, ہم اس بات کو جھٹلاتے. پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنی زندگی میں سنتیں لاؤ, آقا کا دیدار جیتی جاتی زندگی کے اندر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آقا کی جلوے کی جھلک, آقا کے آنکھوں کی لذت, آقا کی زبان کی مٹاس, اگر آقا کے سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں, اپنے جسم میں ڈھال لیں, ہو سکتا ہے وہ مزہ اور وہ کیفیات ہمیں ملنے لگے. لیکن ہم نے کوشش نہیں کی. آج ایک سپنا لگتا ہے, ایک خواب لگتا ہے, آقا کی سنتوں کو اپنائیں. حدیث میں, قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں, اب سائنسدانوں نے, یہودیوں نے, نصارہ نے اس میں شک کیا. پہلے خواب کا انکار کرتے تھے, جنات کا انکار کرتے تھے, شیاطین کا انکار کرتے تھے, اب مانے تو یہ یہود و نصارہ جنات اور شیاطین کے دل میں آج بنا رہے ہیں, وہ مناتے ہیں. شیطان آ گیا, بیوی کے آنکھ پر آ گیا, عورتوں کی آنکھ پر آ گیا. قرآن شریف میں اللہ نے کہا, یہ سلونا کا علی روح, ہر چیز کا حل ہے. درخت کیا ہے پتا, پتھر کیا ہے پتا, زمین کیا ہے پتا, آسمان کیا ہے پتا. قرآن نے کہا یہ روح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا قل الروح من امر ربی, ان کو کہہ دو روح کی تہ تک نہیں جا سکتے, روح کی گہرائی کو نہیں ناپ سکتے. رشیا کا ایک سائنسدان جب دنیا کا انسان مرتا ہے, اس نے ایسا کیمرہ ایجاد کیا کہ جو کیمرے میں روح کے نکلنے کے منظر کو اس نے ویڈیو گرافی کی, کیا وہ روح کی حقیقت کو جان لیا؟ اور وہ آئندہ کہہ رہا ہے کہ میں جان لیا کہ روح آتی کیسے ہے اور جاتی کیسی ہے. ہر چیز کا کیمرہ الگ ہوتا ہے, ہوا کو پکڑنے کا کیمرہ الگ ہوتا ہے. مجسم جو چیزیں ہوتی ہیں, مادی چیزیں, جیسے مسجد ہے, ہم ہے, اس کا کیمرہ الگ ہوتا ہے, پانی کا کیمرہ الگ ہوتا ہے, مریخ اطارت کا کیمرہ اور ہوتا ہے. تو روح جو ہوتی ہے اس کا کیمرہ اس نے بنایا, تو کیا وہ کامیاب ہو گیا روح کے تصویر کشی کرنے میں, روح کی حقیقت جاننے میں؟ اور آگے کہنے لگا کہ جب میں جان پاؤں گا تو روح کو انسان کے جن دروازوں سے نکلتی ہے ان دروازوں کو بند کر کر میں سدا بہار ہمیشہ کی زندگی انسان کو دے سکوں گا. رشیا کا سائنسدان پوری روح من امر ربی کو پہچان لیا, کیا وہ اپنے تجربے میں کامیاب ہو گیا؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کی رحمتیں برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آقا کی جو بدعا ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اس کی رحمتوں سے مالا مال نہیں ہوا وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, آقا کی بدعا اور جبرائیل امین کی بدعا, آقا کے آمین جو کہا اس حدیث کے اندر, جو آپ کے بدعا یا کلمات ہیں جس پر آپ نے آمین کہا, اس بدعا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.